لله وكفى والصلاة والسلام على عبده المصطفى اما بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت یہ تصنیف شیخ العرب والعجم عرب اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کی نماز کی 51 سنت ہے نماز کی 51 سنت ہے جس میں سے 11 سنت قیام کے متعلق ہے قیام میں 11 سنت ہیں نمبر 1 تکبیر تحریمہ کے وقت سیدھا کھڑا ہونا یعنی سر کو پس نہ کرنا نہ اوپر کرنا نہ جو نہ زیادہ پس کرنا اپنے ہیئت پہ جو نہ رکھنا نمبر 2 دونوں پیروں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ رکھنا دونوں پیروں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ رکھنا اور پیروں کی انگلیاں قبلے کی طرف رکھنا اور پیروں کی انگلیاں قبلے کی طرف رکھنا تنبیہ بعض فقہا نے 4 انگل کے فاصلے کو مستحب کہا ہے بعض فقہا نے 4 انگل کے فاصلے کو مستحب کہا ہے لیکن فقہ میں مستحب کا اطلاق سنت پر اور سنت کا اطلاق مستحب پر ہوتا ہے میں بعض لوگوں کو شاید یہ اشکال آگئے کہ یہ تو مستحب ہے 4 انگل کا فاصلہ رکھنا تو یہاں پر سنتوں میں اس کا تذکرہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے کیوں کیا تو یہاں فقہ کا ایک اصول بیان کیا کہ بعض دفعہ جو نے مستحب کا لفظ آتے ہیں سنت کے لیے اور سنت کو جو نے کبھی سنت کا اطلاق ہوتا ہے مستحب پر تو یہاں پر اس کا تذکرہ کرنا سنتوں کے یعنی زمرے میں کوئی اس میں کوئی قباحت نہیں ہے نمبر 3 مختلی کی تکبیر تحریمہ کا امام کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہونا نمبر 3 مختلی کی تکبیر تحریمہ کا امام کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہونا فائدہ مختلی کی تکبیر تحریمہ اگر امام کی تکبیر تحریمہ سے پہلے ختم ہو گئی تو اقتداء صحیح نہ ہوگی بعض علماء حضرات ذرا تکبیر آرا آہستہ آہستہ کہتے ہیں ابھی اس جمعے کو ایک جگہ نماز پڑھنے کا موقع ہوا تو امام صاحب اللہ اکبر تو بہت کافی جو نا وقت لگ گیا تو وہاں خصوصی جو نا وہ کرنا چاہیے ورنہ اگر تھوڑا بھی امام سے جو نا پہلے تکبیر تحریمہ ختم ہوا تو پھر جو نا تکبیر تحریمہ صحیح نہیں ہوا فرض جو نا رہ گیا تو اب اس کی اقتداء صحیح نہیں ہے تو حضرت نے فرمایا مختلی کی تکبیر تحریمہ اگر امام کی تکبیر تحریمہ سے پہلے ختم ہو گئی تو اقتداء صحیح نہ ہوگی جب اقتداء صحیح نہیں ہوئے تو نماز پڑھنا جو نے اس کے پیچھے صحیح نہیں ہوا نمبر 4 تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا آداب المعاشرت جو حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی تصنیف ہے بڑوں کے لیے چھوٹوں کے متعلق کچھ آداب ہے ادب نمبر 147 اگر کسی شخص پر قصدن ناخوش ہونا پڑے یا اتفاقاً ایسا ہو جائے تو دوسرے وقت اس کا دل خوش کر دو اگر واقعی تم سے زیادتی ہو گئی ہے تو بے تکلف اس سے معذرت کر کے اپنی زیادتی کی معافی مانگ لو اور مت کرو قیامت میں وہ اور تم برابر ہوں گے بلوں کو یہ نصیحت ہے اگر کسی شخص پر قصدن ناخوش ہونا پڑے یا اتفاقاً ایسا ہو جائے تو دوسرے وقت اس کا دل خوش کر دو اور اگر واقعی تم سے زیادتی ہو گئی ہے تو بے تکلف اس سے معذرت کر کے اپنی زیادتی کی معافی مانگ لو اور مت کرو قیامت میں وہ اور تم برابر ہوں گے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے
بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد شيخ العرب والعجم عرف الله عزم مولانا شاكي محمد اختصاب رحمة الله عليك يا واعظ پاکیزہ حیات کا نسخہ ہے کہ اس میں سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہوں بہت عجیب و غریب واعظ ہے حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے اس میں جس کو کہا جاتا ہے سمندر بکوزہ بہت ایسے مضامین ہیں کہ اگر ہم اس ایک واعظ پر عمل کرنے والے بن جائیں کس طرح حضرت والا نے فرمایا ہے کہ اگر گناہ نہیں چھوٹتے تو اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگنا ہے کس طرح رو رو کے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے صرف جو فجر میں تو مضمون بڑا تھا پورا تو دوہرا نہیں سنوں گا صرف ایک جو آخری مضمون ہے وہ دوہرا دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم. گناہوں کے مریض کو شفا کب نصیب ہوتی ہے؟ جو بارہا گناہوں کو آزما چکا ہو جب وہ ظالم گناہ کرتا ہے تو بہت صدمہ پہنچتا ہے. حضرت مظہر مرزا جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں. حضرت قاضی سماع اللہ صاحب بانی بتی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھتے حضرت مظہر مرزا جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ سے, اور انہی کے نام پر حضرت قاضی صاحب نے اپنی تفصیل کا نام رکھ دیا. اتنی نازک مزاج تھے کہ ایک مرتبہ بادشاہ ان کے پاس آیا اور پوچھا کہ حضرت پانی پینا ہے, کہ سامنے مٹکا رکھا ہوا ہے پی لو. تو بادشاہ نے پانی پیا اور جو کٹورا ہے اس کو ٹیڑھا رکھ دیا. جب جانے لگا تو کہا حضرت اگر آپ اجازت دیں تو کوئی اپنا خادم آپ کی آواز یہ کر دوں. کہا میں نے برداشت بہت کر لیا, آپ سے کٹورا صحیح نہیں رکھا گیا, میرے سر میں درد ہو گیا, آپ کے خادم میں کیا حال ہوگا. اتنے نازک مزاج تھے. فرمایا کہ ایک دفعہ گزر رہے تھے تو دیکھا کہ دو لوگوں کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیا. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کو دیکھ لیا, اتنا غم ہوا کہ سر میں درد ہو گیا. سر میں جو حضرت والا فرمایا صدمہ ہوتا ہے, یہ صدمہ کس کو ہوتا ہے, سر میں درد ہو گیا. سو گئے, جب اٹھے تو پیشاب میں خون آنے لگا. حضرت والا فرماتے ہیں یہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے کہ جن کو دوسروں کا گناہ دیکھ کر سر میں درد ہو جاتا ہے, اللہ حفاظت فرمایا جب خود سے گناہ, کیونکہ معصوم تو کوئی نہیں ہو سکتا, جب خود سے گناہ ہوتا ہوگا تو ان کی کیا حالت ہوتی ہوگی. تو فرمایا کہ جب وہ ظالم گناہ کرتا ہے تو بہت صدمہ پہنچتا ہے. گناہوں کی لعنت اور ذلت کے سبب بہت سے لوگ بارہا جوتے تک کھا چکے ہیں, تھپڑ اور گالیاں تک کھا چکے ہیں, مگر جب ان پر گناہ کا غلبہ ہوتا ہے تو ماضی کو بھول جاتے ہیں
آہ مجھے کیا کیا ذلتیں ملی ہیں, ایسے شخص پر کتنا رحم آنا چاہیے. مگر جب انسان کو خود اپنے اوپر ہی رحم نہ آئے اور سارا عالم اس پر رحم کرے تو کیا ہو سکتا ہے. خدا کو بھی تو جب ہی رحم آئے گا جب ہم خود اپنے اوپر رحم کریں. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے ان کے شیخ و مربی کا درد دل سے کلیجہ پھٹا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ شخص کب ولی اللہ بنے گا. میں ایسے وقت میں ایک شعر پڑھتا ہوں, یہ کس کا شعر ہے, یہ بہت بڑے ولی اللہ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے کہ روتی ہے خلق میری خرابی کو دیکھ کر روتا ہوں میں کہ ہائے میری چشم تر نہیں. اب ساتھ یاسی مل لیکن وہی بات ہے, جب خود اپنے حال پر کسی کو رحم نہ آئے تو پیر کیا کر سکتا ہے, پیر کچھ نہیں کر سکتا. جب مریض بد پرہیزی پر تلا ہوا ہو تو ڈاکٹر اور حکیم کیا کر سکتے ہیں, ڈاکٹر کے مشورے کو ماننے سے ہی مریض کو شفا ہوگی اور اللہ تعالیٰ کا کرم بھی ہونا چاہیے. لیکن جو مریض بد پرہیزی کا عادی ہے تو بیچارہ ڈاکٹر کیا کر لے گا. ذکر شیخ کے مشورے سے کرنا چاہیے. ڈاکٹر پہ ایک واقعہ یاد آیا, بمبئی میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے, انہوں نے زیادہ ذکر کر لیا, وظیفے بہت پڑھ لیے, جس کی وجہ سے ان کے دماغ میں خشکی بڑھ گئی. اب ہر وقت میاں بیوی اور بچوں میں لڑائی ہو رہی تھی. جب میں بمبئی پہنچا تو ان کے بچوں اور دوستوں سے معلوم ہوا کہ یہ دوستوں سے بھی لڑ رہے ہیں, بیوی بچوں سے بھی لڑائی ہو رہی ہے, گھر میں ایک عذاب ہے. میں نے ان سے پوچھا تو معلوم ہوا ذکر بہت زیادہ کر رہے ہیں اور تہجد میں بھی بہت روتے ہیں. میرے پیر بھائی تھے, اس لیے میں نے اپنے شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہ ان سے عرض کیا کہ کچھ دن کے لیے میرے اس پیر بھائی کو اس فقیر کے حوالے کر دیجئے, کیونکہ ان کو اب طبیب کی ضرورت ہے, میں طبی لحاظ سے ان کا علاج کروں گا. تو حضرت نے فوراً ان کو بلا کر کہا کہ جو اختر کہے ویسا ہی کرو. میں نے ان سے کہا کہ سارے ذکر فوراً ملتوی کر دو, ترک نہ کرو, فی الحال ملتوی کر دو. کہنے لگے مریضوں کو جو دوا دیتا ہوں, تو میں نے کہا ابھی مریضوں کو دوا بھی نہ دینا, کیونکہ اس وقت آپ ڈاکٹر تو ہیں مگر آپ کی ڈاک اور ٹر میں تھوڑا سا فاصلہ ہو گیا ہے. جب وہ فاصلہ دور ہو جائے گا
تب آپ دوبارہ علاج شروع کر دیجئے گا. میں نے یہ صرف مضمون ان ڈاکٹر صاحب کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر وہ شخص جس کو نیند نہ آتی ہو اور زیادہ ذکر کرنے کی وجہ سے نیند نہ آتی ہو, بیوی بچوں پر, گھر والوں پر سب سے ناراضگی, غصہ, چڑ چڑ کرنے لگ جائے, تو یہ ان سب کے لیے علاج ہے. یہ میں نے ان کو سر میں لگانے کے لیے کدو کا تیل اور دماغ کی خشکی دور کرنے کے لیے بکری کا دودھ, کچھ خمیرہ, کچھ اچھی اچھی دوائیں اور سیب کا جوس بتایا. غرض وہ ایک ہفتے میں معتدل ہو گئے. پھر اتنا خوش ہوئے کہ میرے ساتھ ہردوئی تک آئے اور کہا میں تمہارے ساتھ زیادہ رہوں گا تاکہ بالکل معتدل ہو جاؤں. ان کے بیوی بچے بھی مجھے دعائیں دینے لگے. کتنے لوگ ہوتے ہیں جو ڈپریشن میں ہوتے ہیں اور جب وہ آتے ہیں اور یہاں پر کا ماحول, ہنسی مذاق, لطیفے وغیرہ سنتے ہیں, تو پھر صرف وہ نہیں, ان کے والدین, ان کے بیوی بچے, ان کے دوست احباب سب دعائیں دیتے ہیں کہ ہمارے فل رشتے دار کا علاج ہو گیا. یہاں پر اس لیے کہتا ہوں ایک دینی مشیر کی ضرورت ہوتی ہے. اگر کسی کو پیر نہیں بناتے ہو تو ہم بھی پیر بنانے کو نہیں کہتے, مگر کم از کم کسی اللہ والے کو مشیر تو بنا لو, کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پھر آ گیا وہی پیری مریدی کا چکر. تو جو لوگ پیری مریدی کو چکر سمجھتے ہیں, میں خود ان کے چکر میں نہیں آتا. یہ تو عجیب جملہ نکل گیا, مجھے خود ہنسی آ رہی ہے کہ جو لوگ پیری مریدی کو چکر سمجھتے ہیں, میں خود بھی ان کے چکر میں نہیں آتا, مگر اتنی دور سے آتے ہیں. آخر انسان ہے, سینے میں دل ہے, اور دل میں کیسے نہ درد ہو. اس لیے خیر خواہی کے طور پر اتنا ضرور کہوں گا کہ کم از کم کسی اللہ والے کو مشیر بنا لو. آخر ان سے مشورہ کرنے میں کیا حرج ہے. مشیر کا مطلب یہ ہے کہ ان سے مشورہ کرتے رہیں کہ یہ میرے ساتھ معاملہ ہے, یہ میری روح کی بیماری ہے, میں اس کا کیسے علاج کروں. اس کا ان سے مشورہ لیتے رہیں بس. فرمایا حضرت والا نے فرمایا بیعت ہونا بھی کوئی فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے, بلکہ سنت ہے, اور سلسلے کی برکتیں حاصل ہو جاتی ہیں, اور کچھ بھی نہیں ہے. اصل کام اپنی اصلاح کرانا ہے, پھر بیعت اس میں معاون ضرور ہوتا ہے. فرمایا بیعت کو معمولی بھی مت سمجھو, لیکن بیعت کو اصل مقصود کا ذریعہ درجہ مت دو. اصل مقصود اپنی اصلاح کرانا ہے. حضرت مولانا عبد الرحمن کیمن پوری صاحب رحمت اللہ علیہ ہو گئے, ان کو وہ حضرت حاضر ہوئے تو کسی نے کہا حضرت مولانا عبد الرحمان کیمل پوری صاحب آئے ہیں. فرمایا کیمل پوری مت کہو, کامل پوری کہو. انہوں نے اپنی اصلاح پوری کرا دی ہے. ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ مولانا عبد الرحمان صاحب میں آپ کو خلافت دے رہا ہوں. حضرت مولانا نے فرمایا کہ حضرت میں تو آپ سے بیعت بھی نہیں ہوں تو خلافت کیسے. فرمایا مولانا بیعت ہونا فرض نہیں ہے, اصلاح کرانا فرض ہے. آپ نے اپنی اصلاح کرا لی, بیعت کا کیا ہے. یہ ہاتھ بڑھائی ابھی بیعت کر لیتے ہیں آپ کو. فرمایا ان کو خلافت پہلے ملی, بیعت بعد میں ہوئے. یہ ہوتے ہیں اصلاح والے. یہ اس کو کہتے ہیں اخلاص کے ساتھ جو اپنے متعلقین کی اصلاح کرتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ پہلے بیعت ہو جاؤ, نہیں. حتیٰ کہ بعض بزرگ اب تو اس زمانے میں چونکہ جعلی زیادہ ہیں اس لیے بزرگان دین فوراً بیعت بھی کر لیتے ہیں, لیکن پہلے زمانے میں فرماتے تھے پہلے مجلسوں میں آؤ, خط و کتابت کرو, جب پورا تعلق مناسبت ہو جائے پھر بیعت ہو جاؤ. لیکن اس زمانے میں چونکہ حضرت والا ہنس کے فرماتے تھے میڈ ان ڈالڈا زیادہ ہیں, جعلی سیارے زیادہ ہیں, اس لیے بزرگان دین فوراً بیعت بھی کر لیتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ آپ تم سے بیعت بھی نہیں ہیں, ہم آپ کے خط کا کیوں جواب دیں, آپ کو کیوں مشورہ دیں. یہ غیر اللہ ہو گیا. تو حضرت والا فرما رہے ہیں آخر ان سے مشورہ کرنے میں کیا حرج ہے. ان سے اپنے وظیفوں کی تعداد بیان کر کے مشورہ لے لو, تاکہ ایسا نہ ہو کہ کچھ دن کے بعد معلوم ہوا کہ جلالی بابا ہو گئے, ملنگ بابا ہو گئے, اب شلوار کہیں اور ہے اور خود کہیں اور بھاگے جا رہے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ مجذوب ہو گیا, کوئی کہتا ہے پاگل ہو گیا. اب کون ٹیسٹر لگائے کہ پاگل ہے یا مجذوب ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں کہ کوئی اتنا زیادہ ذکر کر لے کہ غیر معتدل ہو جائے. جیسے کوئی باپ اپنے بچے سے اتنی خدمت نہیں لے سکتا کہ وہ نارمل نہ رہے, معتدل نہ رہے, بیمار ہو جائے, ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہم سے اتنا ہی وظیفہ کروانا چاہتے ہیں جس سے ہم معتدل رہیں, بیمار نہ پڑ جائیں. اب ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ آئے کہ واہ یہ کیا بات آ گئی کہ ذکر سے کبھی کوئی پاگل ہوتا ہے. حضرت والا نے فرمایا کہ دیکھو بادام کھانے سے طاقت آتی ہے، لیکن ایک وقت میں 100 بادام کھا لو، پتہ چل جائے گا کہ بادام کھانے سے کتنی طاقت آتی ہے۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو کسی نے کھجوروں کا ٹوکرا ہدیہ کیا، اب ایک طرف کھجوریں رکھی ہوئی ہیں، دوسری طرف حدیث تلاش کر رہے ہیں، کھجوریں کھائے جا رہے ہیں، حدیث تلاش کیے جا رہے ہیں، اتنی کھجوریں کھا لی کہ پیٹ خراب ہو گیا اور اسی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ دیکھو مولوی کھا کے مرتا ہے، بھوکا کبھی نہیں مرتا۔ فرمایا ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی اللہ تعالیٰ پر مرا ہو اور اس کو وہ بھوکا مرا ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ فرمایا کہ اگر آپ کی خدمت میں کوئی لگا ہوا ہو اور نائٹ ڈیوٹی کر رہا ہے، گرمیوں میں کام کر رہا ہے، تو کیا آپ اس کے کھانے پینے کا خیال نہیں رکھتے؟ تو فرمایا حضرت والا نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ جو علماء ہیں ان کا سونا بھی عبادت ہے، رات کو سونا بھی ان کا عبادت ہے، دن کے وقت قیل اللہ کرنا بھی ان کا عبادت ہے۔ فرمایا کیوں؟ حضرت والا نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس لیے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بڑھئی آئے مزدور کام کرنے کے لیے آئے اور آپ دیکھیں کہ وہ اوزاروں کو تیز کر رہا ہے، تو کیا آپ ان کی اجرت کاٹیں گے؟ کہا نہیں۔ فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کے کام ہی کے لیے اپنے اوزاروں کو تیز کر رہا ہے۔ تو فرمایا علماء جو آرام کرتے ہیں، اللہ والے جو آرام کرتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم تر و تازہ ہو کر پھر دین کا کام کریں گے، تو ان کو سونے میں بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں۔ خدا حافظ کہنے کی رسم سے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹ جاتی ہے۔ اچھا بھائی، اب وقت ختم ہو گیا، اب جو ہمارے ایک استاد تھے وہ پڑھاتے ہوئے فرماتے تھے کہ دیکھو یہ جو اسٹاپ آ رہا ہے نا، یہ ہمارا اسٹاپ نہیں ہے، ہمارا اسٹاپ اگلا عنوان بھی شروع کرنا ہے، تو یہ جو اسٹاپ آ رہا ہے یہ شاید ہمارا اسٹاپ نہ ہو، انشاءاللہ دوسرا جو آواز درمیان میں چل رہا ہے اس کو پڑھا جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا بھائی، اب وقت ختم ہو گیا، اب دو تین باتیں اور کہنی ہیں، جلدی سے عرض کرتا ہوں۔ آج کل خدا حافظ کہنے کا جو رواج بڑھ گیا ہے، جس کی وجہ سے السلام علیکم کی سنت ختم ہو رہی ہے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ، اچھا السلام علیکم چھوڑ دیا اور دوسرے جملے کہے جا رہے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض دینداروں میں بھی جب ان سے فون پہ بات ہوئی، اچھا خدا حافظ، اچھا فی امان اللہ، نہیں سنت۔ حضرت والا فرماتے تھے کہ سنتوں کی اتنی بارش کرو، اتنی بارش کرو کہ بدعت کا کیچڑ دھل جائے، اتنی سنتوں کی بارش کر دو، جس کی وجہ سے السلام علیکم کی سنت ختم ہو رہی ہے۔ خدا حافظ، خدا حافظ، کیوں صاحب؟ کیا رخصت ہوتے وقت السلام علیکم کہنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے؟ یا ایک دعا اور سنت سے ثابت ہے، وہ پڑھ لیں، استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم، سنن ابی داود۔ رخصت ہونے والے کے لیے یہ دعا مسنون ہے۔ میری ایک کتاب ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، اس سے مسنون دعائیں یاد کر لیں، اور اگر اتنی لمبی دعا یاد نہ ہو تو السلام علیکم ہی کہہ دیں، مگر خدا حافظ نہ کہیں۔ اول تو خدا فارسی کا لفظ ہے اور غیر عربی دین ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے عرض کرتا ہوں اس رسم کو ختم کریں۔ موت کی سختی سے حفاظت کی دعا۔ میری کتاب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں کے اندر دو خاص دعائیں اور بھی ہیں، جب موت کے آثار محسوس ہوں۔ کیوں بھائی؟ کسی دن تو موت آنی ہے، تو موت کی سختیوں سے بچنے کے لیے یہ دعا ضرور پڑھیں، اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت، جامع ترمذی۔ یا اللہ، موت کی سختیوں پر میری مدد فرما۔ اور دوسری دعا ہے کہ جب روح نکلنے لگے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب روح نکل رہی ہے، اس وقت ایک دعا اور پڑھیں، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، صحیح البخاری۔ اے اللہ، مجھے بخش دیجئے اور مجھ پر رحم کر دیجئے، اور جو میرے ساتھی اوپر گئے ہیں ان سے بھی مجھ کو ملا دیجئے۔ اس پر ایک بات یاد آئی کہ حضرت والا نے فرمایا کہ کھڑکی کھولنا، پوری کھول دیں۔ فرمایا حضرت والا نے کہ بعض لوگ ایمان پر خاتمے کا مطلب نہیں سمجھتے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص مرتے وقت کلمہ پڑھے تو اس کا خاتمہ تو ایمان پر ہوا ہے، لیکن جو شخص مرتے وقت کلمہ نہ پڑھے اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا۔ فرمایا پہلا طریقہ تو یہ ہے، جب آپ کو پتا چل جائے کہ فلاں آدمی کی روح نکلنے کا وقت قریب آ گیا ہے, تو اس کے پاس جو لوگ بیٹھے ہیں وہ آہستہ آواز سے, تل جس کو کتابوں میں لق کرنا کہا ہے, تلقین کرنا کہا ہے, اس کو آہستہ آہستہ تھوڑی بڑی آواز سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اتنی آواز کہ اس کے کانوں تک پہنچ جائے. لیکن جو مرنے والا ہے اس کو یہ نہ کہے کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو, فرمایا ہے وہ وقت بڑا نازک ہوتا ہے, کہیں کوئی غلط جملہ نہ نکل جائے, بس کلمہ پڑھتے رہیں اس کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں, اور کسی کو اگر سورہ یاسین یاد ہو تو یہ سورہ یاسین بھی پڑھ سکتے ہیں اس وقت. فرمایا ہے لیکن جب وہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے تو اب دوبارہ کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, اب رک جائیں. یہ ایک بات ہو گئی. دیکھیے فرمایا ہے بعض لوگ بےچارے پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے جو ابا ہے اماں ہے جو بھی رشتہ ہے انہوں نے مرتے وقت کلمہ نہیں پڑھا اور ان کی موت کلمے پر نہیں ہوئی, بہت اداس رہتے ہیں. تو فرمایا ہے حضرت والا نے کہ حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں کہ کلمے کی موت کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص نے ساری زندگی کلمے کے خلاف کوئی بات نہ کی ہو, یہ مطلب ہے کلمے پر موت ہونے کا. ابھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر ہم میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے کیا اس نے بھی کلمہ پڑھا؟ اس نے کلمہ تو نہیں پڑھا, لیکن اگر اس نے اپنی زندگی بھر کلمے کے خلاف کوئی بات نہیں کی, یا اگر غلطی سے ایسا کوئی جملہ کہہ دیا جس سے آج کل لوگ دین میں بہت مذاق کرتے رہتے ہیں, تو ایسا کوئی جملہ کہہ دیا تو پھر الگ بات ہے, وگرنہ فرمایا کلمے کی موت کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ساری زندگی کلمے کے خلاف کوئی بات نہ کی ہو, گو کہ مرتے وقت کلمہ اس نے نہ پڑھا ہو. پھر مجدد کی مثال بھی کیسی ہوتی ہے, حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر کسی آدمی کا نکاح 50 سال پہلے ہوا ہے تو کیا وہ روزانہ اپنے نکاح کی تجدید کراتا رہتا ہے؟ فرمایا نہیں, وہ ایک نکاح ہی کافی ہے, الا یہ کہ کوئی ایسا کوئی جملہ کہہ دیا جس سے نکاح پہ اثر پڑے. تو فرمایا کلمے کی موت کا مطلب سن لو کہ کلمے کے خلاف کوئی اس نے بات نہ کہی ہو, بس یہ کلمے کی موت ہی ہے. اسی طرح بازے بےچارے قومے میں چلے جاتے ہیں, تکلیفوں میں ہوتے ہیں, انہوں نے کلمہ کہاں پڑھا آخر میں؟ فرمایا اس لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے. مردوں کے لیے سونے اور چاندی کی انگوٹھی پہننے کا حکم. اب ایک بات اور سنیے کہ سونے کی انگوٹھی پہننا مردوں کے لیے حرام ہے, کوئی بھی زیور ہو چاہے چین ہو, جیسا آج کل شوقیہ پہنی جاتی ہے, سب کا یہی حکم ہے. سونے کی انگوٹھی پہننا مردوں کے لیے حرام ہے. چاندی کی انگوٹھی جائز ہے مگر شرط یہ ہے کہ 4.5 ماشے سے کم ہو, اور عورتوں کے لیے زیور تو چاہے کسی دھات کا ہو لیکن انگوٹھی صرف سونے یا چاندی ہی کی جائز ہے, ان کے علاوہ کسی بھی دھات کی انگوٹھی پہننا عورتوں کے لیے بھی جائز نہیں. البتہ انگوٹھی کے علاوہ عورتوں کے لیے باقی زیور مثلا ہار بندے وغیرہ چاہے کسی بھی دھات کے ہوں سب پہننا جائز ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ ثلاثہ کا مطالعہ کرنے کی ترغیب. اور تیسری اور آخری بات کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے 1500 مواعظ ہیں جس میں سے اگر کوئی یہ 3 مواعظ پڑھ لے تو انشاءاللہ محروم نہیں ہوگا. نمبر 1 راحت القلوب, نمبر 3 ملت ابراہیم, نمبر 2 ملت ابراہیم, نمبر 3 طریق قلندر. یہ 3 کتابیں ایک ساتھ مواعظ ثلاثہ کے نام سے چھاپ دی گئی ہیں. غالباً حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے پہلا جو واعظ پڑھا تھا وہ بھی یہی تھا کہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ اپنے گھر کی صفائی کر رہے تھے تو اس واعظ پہ ہاتھ پڑا, یہی تھا ذہن میں راحت القلوب. اچھا, تو اس واعظ پہ حضرت والا نے جب پڑھا تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے بہت زیادہ مناسبت معلوم ہوئی, اصلاح کے لیے خط لکھا. تو وہاں سے کسی نے جواب دیا کہ اب حضرت بہت دلیل ہو گئے ہیں, خلفاء میں سے کسی کا انتخاب کر لیا جائے. تو حضرت والا فرماتے ہیں کہ میری بہن جب وہ چھوٹی تھی تب مجھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت مولانا ابو البرکات رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے جاتی تھی دم کرانے کے لیے. تو میں نے انہی کے پاس گیا اور کہا کہ حضرت مجھے بیعت کر دیجئے. تو فرمایا کہ حضرت والا نے فرمایا کہ ان اللہ والے نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ نے حضرت والا کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا اور دیکھ کر فرمایا کہ میاں مجھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو خلافت دی ہے وہ عام لوگوں کو بیعت کرنے کے لیے دی ہے, آپ خاص ہیں, آپ کو کوئی خاص ہی بیعت کرے گا. تو وہ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ ہوئے جنہوں نے حضرت والا کو بیعت کیا. یہ 3 کتابیں ایک ساتھ مواعظ ثلاثہ کے نام سے چھاپ دی گئی ہیں. آپ لوگ اس کتاب کا مطالعہ ضرور کریں, یہ بات مجھے ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمائی تھی کہ اگر کوئی حکیم الامت کے یہ تین مواعظ ہی پڑھ لے چاہے 1500 واعظ نہ پڑھے تو انشاءاللہ ان تین مواعظ ہی سے کام بن جائے گا، ان تین مواعظ سے ہی وہ صاحب نسبت ہو جائے گا. تو آپ مواعظ ثلاثہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں لے کر ان کو ضرور پڑھیں اور ان پر عمل کریں. انشاءاللہ بدھ کو، حضرت والا فرما رہے ہیں انشاءاللہ بدھ کو میرا سفر ہند کا ارادہ ہے، آپ لوگ میرے لیے دعا کیجئے کہ خیریت سے جاؤں اور خیریت سے آؤں. اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خیر نال جا خیر نال آ، یعنی خیریت سے جاؤں خیریت سے آؤں. اللہ تعالیٰ وہاں ہم سے دین کا کام لے لے، صحت کے ساتھ اور خوب راحت اور عافیت سے سفر ہو. اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ دین کا خوب کام لے اور قبول بھی فرمائے، اور ہمارے بزرگوں کا فیض ہم کو عطا فرمائے. اب دعا کر لیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صاحب نسبت کر دے، اولیاء صدیقین کی آخری منزل تک پہنچا دے. اللہ ہمیں دنیا بھی دے آخرت بھی دے، ہماری دنیا کی بگڑی بھی بنا دے آخرت کی بگڑی بھی بنا دے، اور تقویٰ والی اور اپنے دوستوں والی زندگی عطا فرما دے. ہماری خواتین ماں بہنیں جو آئی ہیں، اے اللہ ان کو اللہ والی حیات دے دے، ہم سب کو اللہ والی حیات نصیب فرما دے. نفس اور شیطان کی غلامی سے نکال کر اے خدا اپنے مقبول اور محبوب بندوں کی زندگی عطا فرما. اپنے دشمنوں اور غافلوں کی اور سرکشوں کی حیات سے ہم سب کو پاک فرما دے. اے اللہ اپنی رحمت سے ہم کو اس وقت تک موت نہ دے جب تک ہم خوب توبہ نہ کر لیں. اے اللہ اپنی رحمت سے ہماری دنیا اور آخرت بنا دیجئے، اختر سے دین کے اتنے بڑے بڑے کام لے لیجئے کہ قیامت تک ان کے نشانات نہ مٹ سکیں. آمین. اے اللہ اختر کو، اس کی اولاد کو، آپ سب کو، آپ کی اولاد کو، سب کو صاحب نسبت کر دے. اس خانقاہ کو شرف قبولیت عطا فرما، اس خانقاہ کو بین الاقوامی فیض کا مرکز بنا دے، جو بھی یہاں آئے محروم نہ جائے. اے خدا دستے بخشا جانے بے زنبیل ماں، ہم سب فقیروں کی طرف اپنے دستے کرم کو بڑھائیے، ہماری جھولیوں میں اپنی محبت کے موتی، تقوی کے موتی، تعلق مع اللہ کی دولت کے موتی عطا فرما دیجئے، ہم سب کی اصلاح فرما دیجئے. اور ہم اتنی تھوڑی سی دیر میں جو نہیں مانگ سکے تو ہماری جتنی بھی جائز حاجتیں ہیں آپ سب کی تکمیل فرما دیجئے، اور جتنی مصیبتیں ہیں یا معصیتوں کی عادتیں ہیں یا جتنی پریشانیاں ہیں سارے دکھ اور غموں کو خوشیوں سے تبدیل فرما دیجئے، جتنی حاجتیں ہیں سب پوری فرما دیجئے، ہمارے دوستوں کو بھی اور جو خواتین آئی ہیں ان کو بھی. یا اللہ کسی کو غم زدہ نہ رکھیے، ہمارے غموں کو خوشیوں سے بدل دیجئے، اور خاتمہ ایمان پر فرما کر میدان محشر میں بے حساب مغفرت فرما کر جنت میں ہم سب کو اسی طرح اکٹھا فرما جس طرح ہم آپ کے نام پر یہاں جمع ہیں اور خواتین گھر میں جمع ہیں. اے اللہ اپنی رحمت سے جنتی بنا دے، اور جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں ان پر بھی، بلکہ اے اللہ سارے عالم کے مسلمانوں پر رحمت نازل فرما دے. اہل کفر کو اہل ایمان بنا دے، اگر ایمان مقدر نہیں تو اے اللہ ان کو مغلوب کر دے، ان کو مسلمانوں کے مقابلے میں ذلیل و خوار کر دے. یا اللہ جو اہل ایمان ہیں ان کو اہل تقویٰ بنا دے، اہل مرض کو اہل شفا کر دے، اہل بلا کو اہل عافیت کر دے. اے اللہ چونٹیوں پر ان کے بلوں میں، مچھلیوں پر دریاؤں میں رحمت نازل فرمائیے، اور تمام مخلوق پر اپنی بے شمار رحمت کی بارش فرما دیجئے، اور ہمیں عافیت دارین نصیب فرما دیجئے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حضرت والا کے آخر میں دو شعر لکھے ہیں کہ ہے روح بندگی بس ان کی مرضی پر فدا ہونا، ہے روح بندگی بس ان کی مرضی پر فدا ہونا، یہی مقصود ہستی ہے، یہی مقصود ہستی ہے، یہی منشاء عالم ہے. ہماری خاک اس لمحے میں ہے رشک فلک اختر، ہماری خاک یعنی ہماری جو مٹی ہے وہ رشک فلک بن رہی ہے، رشک آسمان بن رہی ہے. ہماری خاک اس لمحے میں ہے رشک فلک اختر، وہی لمحہ جو میرا ذاکر مولا عالم ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، اور حضرت والا کی جو دعائیں ہیں اللہ تعالی اس سے ہمیں محروم نہ فرمائے. یہ بھی حضرت والا کا وعظ ہے، ثبوت قیامت اور اس کے دلائل. پہلے بھی جیسے عرض کیا کہ اللہ والوں کی جو وعظ کتابیں ہوتی ہیں وہ کتابیں بھی صحبت صالحین کا درجہ رکھتی ہیں. مجھے سننا حضرت مولانا شاہ ورانا لوگ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حرم شریف میں حاضر تھے، اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا، ہوٹل میں ان سے ملنے گیا، حضرت والد صاحب نے بتا دیا تھا کہ وہ وہاں پر حاضر ہیں. تو جب وہاں پہنچا تو حضرت آرام فرما رہے تھے، تو حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کی نسبت سے حضرت کے جو اب جو نائب ہیں اور حضرت مولانا شاہ ورانا لوگ صاحب کے جو داماد حکیم کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے سامنے کچھ کھجور اور بوتل ایسی کچھ چیزیں رکھ دی تھی. تو اتنے بڑے اللہ والے تو تھوڑی جھجک ہوئی، تو میں نے تو انکار کیا. تو فرمایا کہ بیٹا جب کسی اللہ والے کے پاس جاؤ اور وہ کوئی چیز کھانے کو دیں یا ان کے خدام کوئی چیز کھانے کو دیں تو منع نہیں کرنا کبھی بھی. فرمایا کہ جب اللہ والے بوڑھے ہو جاتے ہیں تب اللہ تعالیٰ ان کے جو رزق ہوتا ہے کھانے کا اس میں اللہ تعالیٰ نسبت رکھ دیتے ہیں اور اس کے ذریعے سے نسبت منتقل ہو جاتی ہے. تو فرمایا کہ اگر ہم کسی گمراہ کی کتابیں پڑھیں گے تو چاہے وہ دین کی بات کیوں نہ ہو اس میں نورانیت محسوس نہیں ہوگی، لیکن فرمایا کسی اللہ والے کی کتاب پڑھیں گے چاہے دنیا کی کیوں نہ ہو، فرمایا اس کی روحانیت محسوس ہوگی. یہ بزرگوں کے جو وعظ ہیں وہ فرمایا صحبت کا درجہ رکھتی ہیں. اگر ہم توبہ کر کے حضرت والا کے وعظ پڑھیں تو ایسا لگے گا ابھی ابھی باتیں حضرت والا ارشاد فرما رہے ہیں. تو یہ وعظ ہے ثبوت قیامت اور اس کے دلائل. دعا اللہم الہمنی رشدی کی انہوں کی تشریح. اب ایک دعا سکھاتا ہوں جس کی برکت سے ہم اور آپ قیامت میں سرخ رو ہو جائیں گے اور انشاءاللہ قیامت میں رسوا نہ ہوں گے. وہ بخاری شریف کی دعا ہے. یہ مضمون آج میں نے کراچی سے آتے ہوئے بس میں بیان کیا، اچانک وارد ہوا تھا. دوستوں نے کہا زندگی میں پہلی دفعہ ایسا مضمون سنا ہے، دوبارہ اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی سن لیں. اس دعا کو آج سے اپنے اوپر لازم کر لیجئے. انشاء اب کوئی کہے کہ کتنی چیزیں یاد کریں، پچھلے واز میں بھی تین تین دعائیں بتا دی، اس واز میں ایک دعا اور آ گئی، ہم کتنی دعائیں یاد کر سکتے ہیں آہستہ آہستہ. فضل والا فرماتے ہیں آہستہ آہستہ جب یاد کرنا شروع کریں گے تو سب دعائیں انشاءاللہ یاد ہو جائیں گی. تو فرمایا کہ اس دعا کو آج سے اپنے اوپر لازم کر لیجئے، انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے رشد و ہدایت نصیب ہوگی اور قیامت کے دن ہم سرخ رو ہوں گے. بخاری شریف کی روایت ہے ایک کافر اپنے صحابی بیٹے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس کافر نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اگر میں ایمان لے آؤں تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ اے اللہ کے نبی، اگر میں ایمان لے آؤں تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تو ایمان لے آیا تو میں تجھے دو نعمتیں دوں گا. کچھ دن کے بعد وہ ایمان لے آیا اور کہا، اے اللہ کے نبی، میں ایمان لے آیا، آپ اپنا وعدہ پورا کر دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمت دینے کا وعدہ تھا، لے، دونوں لے لے. یہ وعدہ رسالت ہے، عام انسانوں کا وعدہ نہیں ہے. نمبر ایک نعمت یہ ہے کہ ہمیشہ یہ دعا کیا کر، اللہم الہمنی رشدی، اللہم الہمنی رشدی، اے اللہ ہدایت کی باتیں میرے دل میں الہام فرماتے رہیے. الہمنی امر ہے اور امر بنتا ہے مضارع سے، اور مضارع میں دو زمانے ہوتے ہیں، حال اور استقبال. مطلب یہ کہ اپنی خوشی اور ہدایت کی راہوں کو اس وقت بھی میرے دل میں ڈالتے رہیے اور آئندہ بھی ڈالتے رہیے، کیونکہ اگر آپ کا الہام ہدایت ہمارے قلب کو نصیب نہیں ہوگا تو ہمارے اجسام گناہوں کے گٹر میں گر جائیں گے. معلوم رشد کے معنی پر قرآن پاک سے عجیب استدلال. رشد کے حدیث میں جو جملہ ہے، اللہم الہمنی رشدی، اے اللہ ہدایت کی باتیں میرے دل میں الہام فرماتے رہیے. معلوم ہوا رشد ایک نعمت ہے، مگر رشد کو سمجھنے کے لیے قرآن شریف سے مدد لینی پڑے گی، کیونکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم نبوت مقتبس سے انوار قرآن سے. آپ کے تمام علوم نبوت کا اللہ تعالیٰ کے کلام سے اقتباس کیا گیا ہے، چنانچہ دیکھنا پڑے گا قرآن شریف میں رشد کہاں آیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اصحاب نبی، حبب الیکم الایمان، ہم نے تمہارے دل میں ایمان کو محبوب کر دیا۔ حبب الیکم الایمان، ہم نے تمہارے دل میں ایمان کو محبوب کر دیا۔ وزینہ فی قلوبکم، اور تمہارے دل میں اس کو رچا دیا، مزین کر دیا، راسخ کر دیا۔ وکرہ الیکم الکفر، اور مکروہ کر دیا تمہارے دل میں کفر کو۔ والفسوق ہے نا مولانا، والفسوق عالم پیش تو نہیں ہے نا اس میں، صفحہ نمبر 36، ٹھیک ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اور مکرو کر دیا تمہارے دل میں کفر کو۔ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور گناہ کبیرہ کو، اور مطلق گناہ، ہر قسم کے گناہ یعنی گناہ صغیرہ کو۔ یہ تعمیم بعدت تخصیص ہے، فسوق خاص ہے بڑے گناہ کے لیے۔ فاسق اس کو کہتے ہیں جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو، اور عصیان مطلق گناہ ہر قسم کی نافرمانی کو شامل ہے۔ اس کو بلاغت میں تعمیم بعدت تخصیص کہتے ہیں، اس کو بلاغت میں تعمیم بعدت تخصیص کہتے ہیں۔ یہ میں آپ کو مختصر المعانی پڑھا رہا ہوں۔ اس کو بلاغت میں تعمیم یعنی خاص کے بعد عام کو ذکر کرنا، یہ میں آپ کو مختصر المعانی پڑھا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے اصحاب نبی، ہم نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب کر دیا، اور کفر کو، گناہ کبیرہ کو، اور تمام قسم کی نافرمانیوں کو مکروہ کر دیا۔ مکروہ کے معنی کیا ہیں، مکروہ کے کیا معنی ہیں، اور محبوب کے کیا معنی ہیں؟ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، المکروہ ہو ضد المحبوب، مکروہ فعل وہ ہے جو محبوب کی ضد ہو۔ آج کہا جاتا ہے مکروہ تو ہے، کر لیتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، تو فرمایا کہ مکروہ فعل وہ ہے جو محبوب کی ضد ہو، اور المحبوب ہو ضد المکروہ، اور محبوب فعل وہ ہے جو مکروہ کی ضد ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہاں دونوں متضاد الفاظ کو نازل فرمایا کہ حبابا تو یہ ہے کہ ایمان کو محبوب کر دیا، اور کر رہا کیا ہے، ایمان کی ضد، ایمان کا اپوزٹ اور دشمن ہے۔ کفر دشمن کامل ہے، اور فسوق اور عصیان دشمن ناقص ہیں۔ دشمن ناقص سے دوستی کرو گے تو ایمان ناقص ہو جائے گا، اور دشمن کامل یعنی کفر سے دوستی کرو گے تو ایمان ہی ختم ہو جائے گا۔ لہذا حببا وکر رہا دو نعمتیں ہیں۔ بعضوں کے دل میں حببا تو ہے، مگر حببا کامل نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس کر رہا نہیں ہے، ہر وقت گناہ کی چاٹ پڑی ہے۔ گناہوں کی چاٹ کھانے والے کا دل نیکیوں سے اچاٹ رہتا ہے، ایسا شخص کبھی بھی سکون نہیں پائے گا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بتا دیا، جو شخص اپنے دل میں ایمان کو محبوب پائے، اور کفر اور جملہ نافرمانیوں کو مکروہ پائے، تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا ہے۔ اس لیے حببا کی ضمیر کا مرجع اللہ کی طرف ہے، اور کر رہا کی ضمیر کا بھی اللہ مرجع اللہ کی طرف ہے۔ اللہ تعالی نے یہ الفاظ اس لیے نازل فرمائے کہ بڑے سے بڑا ولی اللہ بھی اگر اپنے دل میں میری محبت پاتا ہے تو یہ میری ہی عطا ہے۔ اے خلق، میری عطاؤں کو اپنی طرف نسبت مت کرنا، یہ عطا ہے خالق ہے۔ حببا بھی اللہ کی عطا ہے، یعنی ایمان جو محبوب ہو گیا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اور نافرمانی اور کفر جو ہمارے دل میں مکروہ ہو گیا، برا لگنا شروع ہو گیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ حببا بھی اللہ کی عطا ہے، اور کر رہا بھی، جسے اللہ کی محبت محسوس ہو اور گناہوں سے نفرت ہو تو اس کو اپنا کمال نہ سمجھیے، بلکہ جان لے کہ یہ اللہ کی عطا ہے۔ اولئک هم الراشدون، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہی لوگ راہ راست پر ہیں۔ تو راشدون اگر بننا ہے اور رشد کی نعمت تم چاہتے ہو تو یعنی وہ لوگ، وکر رہا حببا الیکم الایمان، ایمان محبوب ہو جائے، اور وکر رہا الیکم الکفر، اور کفر میں ناگوار لگنا شروع ہو جائے۔ اولئک هم الراشدون، یہی لوگ رشت والے ہیں، ہدایت والے ہیں۔ تو حضرت والا فرما رہے ہیں کہ اگر یہ چاہتے ہو کہ مجھے ایمان محبوب ہو جائے، دین کی باتیں مجھے محبوب ہو جائیں، اور گناہ کی باتیں مجھے بری لگنا شروع ہو جائیں تو وہ کون ہے؟ اولئک ہم راشدون ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے رشد مانگو, اللہم الہمنی رشدی. تو فرما رہے ہیں حضرت والا رحمت اللہ علیہ, فرما رہے ہیں کہ جس سے اللہ کی محبت محسوس ہو اور گناہوں سے نفرت ہو تو اس کو اپنا کمال نہ سمجھے بلکہ جان لے یہ اللہ کی عطا ہے. اولئک ہم الراشدون, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہی لوگ راہ راست پر ہیں, یعنی وہ لوگ جن کو ایمان محبوب ہو جائے اور گناہ کی باتیں ناگوار لگنا شروع ہو جائیں یہی لوگ راہ راست پر ہیں. تو راشدون اگر بننا ہے اور رشد کی نعمت تم چاہتے ہو, جس کی دعا اللہم الہمنی رشدی میں میرے نبی نے تم کو سکھائی ہے, تو اس کی تفسیر میرے کلام سے سیکھو کہ رشد کے معنی کیا ہیں. اللہم الہمنی رشدی, یعنی جس کے قلب کو ہم رشد اور ہدایت کا اعلان کریں گے اس کے قلب میں میری محبت داخل ہوگی, میری نافرمانی سے اس کو عداوت نفرت اور کراہت ہوگی, اور میری نافرمانی سے اس کو عداوت نفرت اور کراہت ہوگی. مذکورہ دعا کا, یعنی اللہم الہمنی رشدی والی مذکورہ دعا کا آیت اولئک ہم الراشدون سے خاص ربط. لہذا جب یہ دعا مانگو تو پوری تفصیل سمجھ لو اور یقین رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی یہ دعا ضرور قبول فرمائیں گے, کیونکہ اگر قبول نہ کرنا ہوتا تو دعا کا حکم ہی نہ دیتے. ادعونی استجب لکم, تم مانگو میں قبول کروں گا. آپ بتائیے اگر کوئی ابا کہے بیٹوں مجھ سے مانگو میں ضرور دوں گا تو بیٹے کو شک کرنا جائز نہیں. لہذا جس کو اولئک ہم الراشدون کا فرد بننا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے, اللہم الہمنی رشدی, اے اللہ رشد و ہدایت کا ہمارے قلب کو الہام عطا فرما تاکہ ہمارے قلب اور قالب آپ کی مرضی پر فدا ہوں, ہر وقت آپ کی محبت پر فدا ہوتے رہیں اور آپ کی ناراضگی سے بچتے رہیں. اس دعا میں تینوں زمانے موجود ہیں کیونکہ مضارع سے امر بنتا ہے اور امر مضارع میں دونوں خاصیتیں ہیں, حال کی بھی اور استقبال کی بھی, اور ماضی اس طرح شامل ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے, سنت الہی یہ ہے کہ جو اپنے حال کو درست کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ماضی کو درگزر فرما دیتے ہیں. سنت یعنی اس دعا میں حال بھی مانگ لیا مستقبل بھی مانگ لیا. اب کوئی کہے تینوں زمانے کیسے آ گئے, تو فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی کو معاف کرتے ہیں تو اس کے ماضی سے درگزر فرما دیتے ہیں. مولانا عمر کہاں ہیں؟ مولانا عمر سنت الہی یہ ہے کہ جو اپنے حال کو درست کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ماضی کو درگزر فرما دیتے ہیں. آہ کیا بات ہے, کیا بات ہے اس بات کی کہ جو شخص اپنے حال کو درست کر لیتا ہے مالک کو راضی کر لیتا ہے رو رو کر اس کو منا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ماضی کو درگزر فرما دیتے ہیں, اور جس کا حال درست ہو جاتا ہے اس کے مستقبل کو اللہ تعالیٰ نور تقویٰ سے تابناک کر دیتے ہیں. اس دعا میں تینوں زمانوں کی اصلاح موجود ہے, ماضی درست ہو جائے حال درست ہو جائے اور مستقبل بھی. اور اللہ تعالیٰ نے اولئک ہم الراشدون جملہ اسمیہ سے نازل فرمایا کہ جس کے قلب کو ہم محبت دیں گے اور کفر و فسق و نافرمانی سے قرار دیں گے تو وہ راشدون ہو جائیں گے. جملہ اسمیہ دلالت کرتا ہے دوام پر, یہاں جملہ فعلیہ سے نازل نہیں فرمایا ورنہ رشد و ہدایت میں عدم استقلال لازم آتا. جملہ اسمیہ نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اہل محبت کبھی گمراہ نہیں ہوتے, اللہ تعالیٰ سے ان کی محبت میں اور کفر و فسق و عصیان سے ان کی کراہت میں دوام ہوتا ہے. اہل محبت کے بارے میں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے, میں ہوں اور حشر تک اس کی در کی جبی سائی ہے, سرے زاہد نہیں یہ سر سرے سودائی ہے. علامہ علوسی تفسیر المانی میں فرماتے ہیں کہ محبت کی لغت بغیر دونوں ہونٹ ملائے ادا نہیں ہو سکتی، تو معلوم ہوا جس کا اسم اور لغت متقاضی وصل دوام ہے اس کا مسمی کیسا ہوگا، یعنی جس کا نام ہی بغیر دو ہونٹ ملے ہوئے ادا نہیں ہو سکتا تو وہ مسمی خود کیسا ہوگا. لہذا جس کو اللہ تعالی اپنی محبت عطا کریں گے وہ گناہوں پر دوام نہیں کر سکتا، استغفار توبہ اور آنسوؤں سے اپنے وصل کو بحال کر لے گا. حضرت والا نے یہ نہیں فرمایا گناہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ فرمایا وہ گناہوں پر دوام نہیں کر سکتا، استغفار توبہ اور آنسوؤں سے اپنے وصل کو بحال کر لے گا. مچھلی کو پانی سے محبت ہے تو بتاؤ اگر مچھلیوں کو ڈرایا جائے کہ سمندر میں آج کل بڑی مچھلیاں آئی ہوئی ہیں جو چھوٹی مچھلیوں کو نگل رہی ہیں، لہذا تم چند دن دریا سے باہر گزار لو ورنہ کسی بڑی مچھلی کا لقمہ بن جاؤ گی، تو کیا مچھلیاں باہر نکل آئیں گی؟ وہ کہیں گی پانی سے تو باہر نکلنے میں ہمیں موت آ جائے گی، اگر مرنا ہی ہے تو یہی مر جائیں گے، پانی جیسے معشوق کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. حضرت والا فرما رہے ہیں گرچہ در خشکی ہزارہ رنگا است ماہیا را با ابو سے چنگا است. اے دنیا والوں دریا سے باہر خشکی میں ہزاروں رنگینیاں پیدا کر لو مگر مچھلیوں کو خشکی سے جنگ ہے، لہذا یاد رکھو اگر اللہ تعالی کے عاشقوں کو کبھی شیطان خدا کے دریائے محبت سے نکال لے تو وہ زیادہ دیر باہر نہیں رہ سکتے. ففروا الی اللہ پر عمل کریں گے، اللہ تعالی کی طرف فرار اختیار کریں گے اور پھر قرب خدا خداوندی کے دریائے محبت میں اتر جائیں گے. یہ ہم پر اللہ تبارک و تعالی کا احسان ہے کہ ہمیں اشک ندامت دے دیے. اللہ تعالی اشک ندامت کو، یعنی ندامت کے جو آنسو ہیں، اللہ تعالی اشک ندامت کو شہیدوں کے خون کے برابر وزن کرتا ہے کہ برابر می کنت شاہ مجید اشک را در وزن باخون شہید. علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ سورہ انا انزلناہ کی تفسیر میں حدیث قدسی نقل فرماتے ہیں لعنین المذنبین احب الی من زجل المسبحین، کہ جب گناہگار روتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے آہوں نالوں کو، فریاد و فغاں کو، اشکبار آنکھوں کو، تڑپتے ہوئے قلب کو تسبیح کرنے والوں کی آوازوں سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں. اس لیے کسی گناہگار اشکبار کو حقیر سمجھنے والا نابینا ہے، اس کی آنکھوں میں موتیا اترا ہوا ہے، جب آنکھوں میں موتیا اتر آتا ہے تو آپریشن کرانا پڑتا ہے، خانقاہوں میں باطنی موتیا کا آپریشن ہوتا ہے، ڈپریشن بلا آپریشن اچھا ہو جاتا ہے. الہام رشد کے بعد شر نفس سے پناہ مانگنے کی وجہ. اللہم الہمنی رشدی دعا کی پہلی نعمت ہے کہ اے اللہ جب آپ رشد کا اعلان کریں گے تو ہماری تمام حالت درست ہو جائے گی، ماضی حال استقبال آپ کی رحمت سے سب درست ہو جائے گا، کیونکہ الہمنی امر ہے، امر مضارع سے بنتا ہے اور مضارع میں حال اور استقبال دونوں زمانے ہوتے ہیں، تو اے اللہ اس دعا کی برکت سے میرے حال کی اصلاح، میرے مستقبل کی ضمانت آپ کی امانت ہو جائے گی، آپ کی کفالت ہو جائے گی، مگر مجھے اپنے نفس سے ڈر ہے. وَأَعِذْنِي مِن شَرِّ نَفْسِي وَأَعِذْنِي مِن شَرِّ نَفْسِي، ہم اپنے نفس کی شرارتوں اور خباستوں سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں. بتاؤ راستے میں دل کہتا ہے کہ یہاں نظر مت ڈالو، اس عورت کو مت دیکھو، تو ہدایت ہو گئی، الہام رشد ہو گیا، لیکن اگر دل کی ہدایت پر عمل نہ کیا اور بد نظری کر لی تو نفس کی یہ شرارت ایمان کی حرارت کو بجھا دیتی ہے. نفس کہتا ہے کہ میاں دیکھو، دیکھا جائے گا، آج تو عیش سے گزرتی ہے، عاقبت کی خبر خدا جانے. غالب کے شعروں کا سہارا لیتے ہو، غالب کوئی ولی اللہ تھا، عاقبت کی خبر تو اللہ تعالی نے بتا دی، عاقبت تو درکنار، دنیا ہی میں اسی وقت عذاب شروع ہو جاتا ہے. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان باتوں پر عمل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہم کو بنا دے. مدینہ شریف میں الحمدللہ قیام ہے حضرت والد صاحب دامت برکاتہ ان کا، اور وہاں کے حساب سے 5:30 بجے دو وقت بتائے تھے. تو یہ پتا ہے آپ کو؟ جی وہاں کے نہیں, ساڑھے چار نہیں ہیں, سوا پانچ ہے نا. جی یہاں ساڑھے چھ اور دوسرا سوا گیارہ, تو ساڑھے چھ بجے اور سوا گیارہ بجے مجلس ہوتی ہے. تو جس کو وقت ہو تھوڑا سا ہی سن لیں. یہاں آئیں گے تو پیر بھائیوں کے ساتھ بھی مل جائے گا, جو جس کو آسانی ہو. خاص کر رات والے جو مجلس ہے وہ ہر ایک کا گھر دور وغیرہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور خوب دعا بھی فرمائے. اللہ تعالیٰ خوب خوب وہاں کام لے لے, ہر قسم کے شرور اور فتنوں وغیرہ سے حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ, اور اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ لے گئے, اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ لے آئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ آج کی مجلس دس ممالک میں 48 مقامات پر سنی گئی ہے, اور مرد کانفرنس میں 3 تھے اور خواتین 160. مولانا عادل صاحب کوٹ غلام محمد میں رہتے ہیں, ان کی بیٹی کی طبیعت ناساز ہے. دعا کرے اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. اور کچھ بھائیوں نے اپنے جس کی دعا کا کہا ہے, اور یاسین گل نے بھی جس کی دعا کا کہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جس فرما دے, اور جو پچھلا جو واس پڑھا اس میں جو اللہ تعالیٰ کی جو صفت جس ہے, اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اور حضرت والا کی دعاؤں سے ہم سب کو جس فرما لے, بچوں کو ٹافیاں دے دیں.